بشنو وزن جو حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم، آپ نے کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کیا جن کے باطن میں گندگی ہوا کرتی ہے، جن کا اندر کفر کی گندگی سے اٹا ہوتا ہے، شرک کی گندگی سے اٹا ہوتا ہے، خباثات و خرافات اور مختلف طرح کی گندی حرکات کی گندگی سے ان کا باطن اٹا ہوا ہوتا ہے. ان حضرات کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ انبیاء کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے، اولیاء کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے، اہل علم کی شان و عزت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتی. یہ ہر ایک کو اپنے حساب سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے حساب سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کا انداز کیا ہوا کرتا ہے اور ان کے بارے میں مزید مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم نے کیا فرمایا، آج کے درس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ساتھ ساتھ بات مزید واضح ہوتی چلی جائے گی. مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم نے ارشاد فرمایا، اے دریغا کہ دوا از رنج تاں، گشت زہر جاں قہر آں ہنج تاں. افسوس، تمہارے مرض کی وجہ سے جو دوا تھی نا، وہی جان کے لیے زہر بن گئی. دوا دوا نہ رہی بلکہ یہ دوا وبا بن چکی، اور تمہارا قاتل یہی دوا بن چکی. یہ کیفیت اس طرح کی ہوئی کہ یہ دل دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، یہ والی کیفیت ہوئی کہ دل میں گندگی آ گئی. اس دل کے ذریعے یہ کچھ فیصلہ کرتا، کو غور کرتا، کو سوچ کرتا، اپنے دل اور دماغ کو حرکت میں لاتا، اور ان کے ذریعے یہ درستی کی راہ کی طرف بڑھتا. اس کی بجائے ماجرا یہ ہوا کہ دل ہی میں گندگی آ گئی، تو اب دوا جو تھی وہ دوا ہی وبا کا ذریعہ بن گئی. جو علاج تھا نا، علاج، وہ علاج ہی اس کی بیماری کے اضافے کا سبب بن گیا، اور وہی اس کو گڑے میں دھکیلتا ہوا لے کر نکل گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ظلم تفزود این چراغاں چشم را، چون خدا بگماشت پردہ خشم را. روشنی ہوا کرتی ہے نا، سورج کی روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، یا اور کوئی بھی تیز روشنی ہے تو روشنی، لیکن مسلسل ایک آدمی بلب کی طرف دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، ایک دو منٹ کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہے تو روشنی لیکن مسلسل روشنی کو دیکھنے کے بعد نہ جب ایک منٹ کے بعد اپنا چہرہ ہٹائے گا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آئے گا۔ تھی تو روشنی لیکن یہ روشنی اس طرح کی تھی جو اس کے حق میں اندھیرا لانے کا سبب بن گئی۔ اس روشنی نے اس کی آنکھ کو منور نہیں کیا بلکہ یہ روشنی اسی کی آنکھ کا پردہ بن گئی اور اس کی آنکھ کے سامنے تاریکی لانے کا سبب بنی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیفیت اس طرح کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دل تو دیا کہ اس دل میں اس کی یاد رہے، دل تو دیا کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبیوں کی محبت ہو، اللہ کے ولیوں کی محبت ہو، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہو، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ اس دل میں بجائے محبت کے نفرت آ گئی، بغض آ گیا، حسد اور کینہ آ گیا، اور مختلف طرح کی باتیں اس دل میں وسوسے بن کر جنم لینے لگی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے دل پر نہ ایک گمراہی کا پردہ تھا جو آ کے پڑ گیا۔ چاہے اس کے بعد آگے اگر ہم اس سلسلے کو لے کر بڑھتے ہیں تو کئی چیزیں آپ کے سامنے اس طرح کی آئیں گی کہ یہ کفارے بد اتوار، کفارے ناہنجار نبیوں کے پاس جاتے رہے اور نبیوں کو جا کر نا ان کی اطاعت قبول کرنے کے بجائے، ان کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے، ان کو یہ عرض معروض کرنے کے بجائے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا نا، تو حضور ہم آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، آپ جو فرمائیں گے نا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، یہ جملے ہماری زبان پر آئیں گے، ہم کبھی بھی نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، یہ جملہ ان کی زبان پر نہیں آتا۔ بلکہ وہاں جا کر نا آپ کو سرداری چاہیے سرداری لے لو، مال چاہیے مال لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، جو چاہیے لے لو، لیکن یہ اس کام کو چھوڑ دو۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے نا، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی تین باتیں کی گئیں۔ آپ کو اگر سرداری چاہیے، ہم سارے مکے والے آپ کی سرداری پر جمع ہو جائیں گے، سب اتفاق کریں گے کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ کو رشتہ چاہیے، آپ مکہ مکرمہ کی جس لڑکی کے بارے میں کہیں گے نا وہ لڑکی ہم آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ دولت چاہیے، آپ منہ کھولیے جس قدر دولت کا کہیں گے نا ہم وہ دولت آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے۔ اطاعت کی طرف نہیں آئے، فرما برداری کی طرف نہیں آئے، آئے تو کس بات کی طرف؟ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم جو کر رہے ہیں نا ہمیں کرنے دیں، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیجئے، جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم کفر کی چلچلاتی دھوپ میں جل رہے ہیں، جہنم کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھ رہے ہیں، ہمیں اسی حال پہ چلنے دیجئے، ہم اسی حال پر رہیں گے، ہم سے ہمارے دین کو چھوڑ کر گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف لانے کی بات نہ کریں، آپ میں دھوپ سے نکال کر گھنی چھاؤں تلے لانا چاہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا نہ کریں، آپ جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے نکال کر ہمیں جنت کے پر سکون مقامات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایسا نہ کریں، آپ کو جو چاہیے لے لیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ چاہے ان کے پاس آ کر جو باتیں کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا چے رئیسی جست خاہم از شما، کے ریاست ما فزون نست از سما۔ انبیاء جب ان کو یہ کہا کرتے نا کہ تم ہم سے کس طرح کی بات کرنے کے لیے آ گئے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا، ہم اپنے اسی کام کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں تو اللہ نے ہدایت عام کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم تو رب کا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آئے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو ہدایت کا پیغام پہنچانا کیا گیا، وہ ہم پہنچاتے رہیں گے، اور جن چیزوں کو تم ہماری طرف لے کر آئے نا تم سے یہ سرداری لے کر کیا کریں گے، تم ہمیں سرداری کی آفر کرنے کے لیے آئے ہو، ہم سرداری لے کر کیا کریں گے، ہماری سرداری، ہماری عزت، ہماری رفعت کا مینار، ہماری شان و شوکت کی بلندیاں، یہ تو آسمان سے بھی بلند ہے۔ نہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور ملک کے وزیر اعظم کو آفر کی جائے کہ آئیے ہم آپ کی بڑی عزت افزائی کریں گے، ہم آپ کو اپنے حلقے کا کونسلر بنا دیں گے، یہ مثال جو آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے رکھی ہے تاکہ ہر ذہن میں یہ چیز آ جائے، وگر نہ کہاں انبیاء کا مرتبہ اور کہاں ان کی طرف سے پیش کی جانے والی آفر ہے۔ تو یہ آ کر کہتے ہیں سرداری دیں گے، اللہ نے تاج نبوت ان کے سر پر سجایا، اتنا بڑا منصب اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا اور تم آفر کون سی لے کر آئے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے نا ایک مثال جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، وہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چے شرف یابت ز کشتی بحر در، خاصا کشتی زے سرگین گشت پر۔ موتیوں سے بھرا ہوا سمندر ہے، اور موتیوں سے بھرے ہوئے سمندر کی مماثلت، مشابہت یا کسی بھی اعتبار سے کوئی اس طرح کی صورت کہ جو کشتی کے برابر ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موتیوں سے بھرا ہوا سمندر اور موتیوں سے بھرے ہوئے سمندر کے سامنے کشتی کی آفر لے کر آ گئی، یہ کشتی لے لو۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی کا تعارف کروایا نا، تو فرماتے ہیں کشتی بھی وہ والی جو گوبر سے بھری ہوئی ہے۔ جب گوبر سے بھری ہوئی کشتی کا موتیوں سے بھرے ہوئے سمندر کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ موتیوں سے بھرا ہوا سمندر جن کے پاس ہے نا، انہیں کہتے ہیں یہ کشتی لے لو، ہماری بات مان لو۔ تو یہ انبیاء کا مقام نہ سمجھ سکے، انبیاء کا مرتبہ نہ سمجھ سکے، انبیاء کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، ان کے مقصد بعثت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ اپنا ایک رذیل سا، ذلیل سا، حقیر سا یہ دعویٰ لے کر، مطالبہ لے کر انبیاء کی طرف بڑھ گئے، ہم یہ پیش کریں گے آپ کو، اس کے بدلے میں آپ یہ کر دیں، آپ ہمارے مذہب کے بارے میں بات نہ کریں۔ جبکہ اگر بات کو مزید لے کر آگے بڑھے نا، تو ارشاد فرمایا گیا، اے دریغاں دیدائے کورو کبوت، کافتابے اندرو ذرہ نمود۔ اس اندھی اور تاریک آنکھ پر بڑا افسوس ہے، وہ آنکھ جس کی نظر میں سورج ایک ذرہ نظر آئے، جو سورج کی روشنی کو نہ دیکھ سکا، جو سورج کی روشنی کو نہ پہچان سکا، اس کے سامنے کیا بات کرنی؟ نہ بینا آدمی کے سامنے سورج کی بات کی جا رہی ہے، دیکھنا کتنا روشن ہے، دیکھ سورج کی چمک، دیکھ سورج کی تابانیاں، دیکھ سورج بلند ہوتا نا ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے، ذرا سورج کو تو دیکھ، وہ تو ہے ہی نہ بینا۔ تو جس کی آنکھ پر کفر کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی آنکھ پر شرک کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کے دل پر خباثت کا پردہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھانے کے لیے چلیں، نبیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں انبیاء کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا گیا، جس کی کیفیت یہ ہے صم بکم عمی، وہ اندھا ہو چکا، بہرا ہو چکا، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو دیدائے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، اس کے سامنے ان چیزوں کا مقام و مرتبہ کیسے بیان کیا جا سکے گا؟ ایسا آدمی، اس کو بعض اوقات نہ اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس انداز میں کہ جو انبیاء کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی طرف آ ہی نہیں رہا، اس کو ذرہ برابر کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اب اس سے کس چیز کا تذکرہ کریں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کا آدم کو بود بے مثل و فرید، دیدائے ابلیس جز دین ندید۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ بے مثال ہیں، یکتا ہیں، پوری روئے زمین پر صرف ایک شخصیت اس طرح کی ہے جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہاں کیفیت کیا تھی جب اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا نا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اس جدو لآدم، اے فرشتو آدم کو سجدہ کر۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیے، فرشتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک بدبخت وہ بھی ہے خبیث الباطن، یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں سجدہ کیوں کروں، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ جب اسے سوال کیا جاتا نا، ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، یہ بتا میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی زبان پر پتہ کیا آتا ہے؟ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میرے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی نچان کی طرف آتی ہے، میں بہتر۔ آپ اندازہ کیجیے انبیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس بدبخت کی سوچ کیا ہے، یہ کس انداز میں دیکھ رہا ہے، یہ کس انداز میں سوچ رہا ہے، اور یہ کس انداز میں سلسلہ کلام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ میرے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری بات کو کیسے رد کروں، مجھے سمجھ آئے نہ آئے۔ بعض اوقات ہوتا نا یار اس کام میں کیا حکمت ہے، اللہ نے یہ کام کیوں فرمایا، اللہ نے اس چیز کا حکم کیوں دیا، اللہ کے نبی نے یہ کام کرنے کا کیوں کہا، چاہے حکمت میں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اتنا تو پتا نا کہ میرے رب نے فرمایا، جب میرے رب نے فرما دیا تو میں اطاعت کی طرف قدم کیوں نہ بڑھاؤں، میں فرما برداری کی راہ کی طرف کیوں نہ چلوں، میں بات ماننے کی طرف کیوں نہ بڑھوں۔ یار پتہ نہیں کیوں یہ حکم دے دیا گیا، پتہ نہیں یہ کیوں کرنے کا کہہ دیا گیا، یار سمجھ نہیں آتا، اس میں تو کوئی اس طرح کی حکمت بھی نظر نہیں آ رہی، اس کام کے کرنے کا شریعت نے کہا کیوں ہے، تمہیں حکمت سمجھ نہیں آتی نا، لیکن اتنا تو پتہ ہے نا کہ اس کام کا حکم دینے والی ذات رب العباد کی، جب اللہ نے فرما دیا یہ کام کرو تو پھر حکمت سمجھ آئے نہ آئے، یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے، آگے بڑھو اس کام کو کر دو۔ لیکن وہ بدبخت جب وہ اپنی بات پر اڑا رہا نا، تو اسے ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک میری لعنتیں تجھ پر برستی رہیں گی۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری زبان پر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں؟ ہمارا رب ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، جب قرآن پڑھو نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ اس شیطان مردود کے فتنوں سے مجھے بچا لے۔ ہم اس لیے تعوذ پڑھتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ دیکھنے کا معاملہ جو نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں گے نا تو آپ کو بارگاہ رسالت میں آنے والے کتنے ہی بدبخت اس طرح کے نظر آئیں گے، یہ معجزہ دکھائیں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ چیز دکھائیں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ کر کے دکھائیں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تقاضا کرتے رہے، تقاضا کرنے والوں نے کتنا بڑا تقاضا محبوب کی بارگاہ میں کیا تھا، یہ چاند ہے نا، آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ مکہ والے یہ عرض لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے نا، ابو جہل بھی ساتھ، آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دینا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں چاند کے دو ٹکڑے کیسے کر سکتا ہوں، اتنی بلندی پر چاند ہے، اس کے دو ٹکڑے یہ کیسے ہو سکے گا، کسی چھوٹی چیز کا تقاضا کرو، اتنا بڑا تقاضا نہ کرو، کوئی بات ایسی زبان پر نہیں آئی۔ کہا گیا میرے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا نے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن یہ ماننے کی طرف نہیں آیا، اس کی زبان پر کیا آیا، جادو، یہ تو کاہن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کوئی نظر بندی کر دی ہوگی، اس طرح کی اول فول بکتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں آیا۔ یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، بعض اوقات ایسی صورت ہو سکتا ہو جاتی ہو کہ سامنے والے کو آپ سمجھا رہے ہیں داتا صاحب کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، امام اعظم کا مقام کیا ہے، مجدد اعظم کا مقام کیا ہے، فلاں اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے، سامنے والا ماننے کی طرف ہی نہیں آ رہا۔ آپ اسے سمجھا رہے ہیں اور آپ اسے بتا رہے ہیں دیکھ اللہ کے ولی کا مقام بہت بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن سامنے والے کے ذہن میں یہ چیز آ ہی نہیں رہی، آپ ٹٹے ہوئے ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھا لوں، لیکن جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا وہ سامنے سے کہتے ہیں نہیں جناب عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مقام کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنی لمبی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، یہ اتنا یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ 40 سال تک غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 15 سال آپ کی مبارک زندگی میں اس طرح کے آئے کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں ختم قرآن کیا، نہیں جناب عقل نہیں مانتی، وہ اس طرح کی باتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ تو ایسوں کی ایسی باتوں پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابو جہل کو ہمارے آقا سامنے جلوہ فرما تھے، ان کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آیا، یہ سرکار کی امت کے کسی ولی کے مقام کو نہ سمجھ سکے، اس پر کیا تعجب، میرے آقا تو سید الانبیاء تھے نا، یہ بدبخت اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے کی طرف تو نہیں آیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر یہ واقعی حق کہنا تو میرے مولا ہم حق قبول کرنے کی طرف نہیں بڑھیں گے، آسمان سے ہم پر پتھر نازل فرما دے، اس سے بھی سخت عذاب دینا چاہتا ہے دے دے، ہم اطاعت کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے۔ اب ایسی طبیعتوں کا کیا علاج، ایسی طبیعتوں کا کیا حل؟ ایسی طبیعتوں کا حل یہی ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کچھ لوگ اس طرح کہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی رسی ڈھیلی فرما دیتا ہے، یہ سرکشی میں مزید آگے بڑھتے رہتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے 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 جہنم رسیدی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، چشم دیوانہ بہارش دے نموت، زاں طرف جنبید کورا خانہ بود، شیطانی آنکھ نے موسم بہار کو موسم خزاں دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرمائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نظر میں نہیں آیا، ان کا مرتبہ نظر میں نہیں آیا، اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا یہ اس کو نظر نہیں آیا، رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنا دیا یہ نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا یہ نظر نہیں آیا، اتنے سارے مقام نظر نہیں آئے، نظر آیا تو کیا، یہ تو مٹی سے بنے، یہ تو مٹی سے بنے، توجہ اس چیز کی طرف گئی تو دیکھنے والے نے بہار کو بھی خزاں دیکھا ہے۔ تو جب وہ بہار کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ہر طرف شادابی ہی شادابی ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، خوشبو کے ہلے اڑتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ گندگی کے کیڑے کو آپ گلاب کی خوشبو سنگھانا چاہیں تو کیسے سنگھا سکیں گے؟ جب موسم بہار ہی اس کو موسم خزاں نظر آئے آپ کیسے منوا سکیں گے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شیطانی آنکھ نے موسم بہار کو موسم خزاں کر کے دکھایا، اسی طرف گئی ہے یہ آنکھ جو اس کا مقام تھا۔ برتن میں سے کیا نکلتا ہے؟ جو اس برتن کے اندر ہوا کرتا ہے۔ جب برتن ہی گندگی سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں پاک شے کیسے ڈال سکیں گے؟ آپ جتنی بھی پاک چیز اس میں ڈالتے چلے جائیں گے نا، وہ ناپاک ہوتی چلی جائے گی۔ تو پاک کو ناپاک کرنے کی حاجت کیا ہے؟ ایسوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد بھی اگر دیکھیں نا تو کئی طرح کے جملے بعض اوقات دیکھنے سننے میں آتے ہیں، کئی طرح کی باتیں بعض اوقات سننے میں آتی ہیں۔ دیکھو یار، قرآن تو ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، کیفیتیں بدل گئیں، یہ لوگ پتہ نہیں آج بھی پردے کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں آج بھی سود و رشوت کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، تو یار کوئی نہ کوئی صورت تو نکالو۔ تو یہ صورت کیسے نکلے گی؟ اس صورت کا بس ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اپنی طبیعتوں کا علاج کرو، اپنے مزاج میں جو گندگی آ چکی، اپنے دل میں جو خباثت یا رزالت آ چکی، اس کا علاج کرنے کی طرف توجہ کی جائے نا۔ اب ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، اللہ کا نام ہی لیتا رہتا ہے، نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، او بھائی یار کو تھوڑا سا خیال کرو، وہ دنیا داری کی باتیں بھی کیا کرو، یہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں بیٹھے رہتے ہو، تو ایسے کو کیا کہا جائے؟ اکبر الہ آبادی نے ایک بات ذکر کی تھی نا، کہتا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اکبر کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا نا، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو اسے کہا جائے گا یار تو اللہ اللہ کر، اس لیے کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بشنو وزن چوحی کا یتمی کند وز جدائی ہا شکایت